ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منفرد ذوق عمل زور بیان رکھتا تھا دل پرسوز شعلہ فشاں رکھتا تھا لب پہ توحید کے نغمات رواں رہتے تھے دل میں عشق شہ لولاک نہار رکھتا تھا اٹھ گیا عظمت و تقدیس صحابہ کا خطیب گرچہ شوق میں اپنے وہ برق تپا رکھتا تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا وہ روش اہل جہاں کا نہیں تھا پابند مرد آزاد تھا الگ اپنا جہاں رکھتا تھا اس کے پاؤں میں نہیں آئی کبھی لغزش ساقی گرچہ راہ میں وہ کئی سنگ گرا رکھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام حضرت شیخ الحدیث استاد محترم چیئرمین بلدیہ اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے علماء کرام بریلوی دیوبندی اہل حدیث دوستو انجمن سپاہی صحابہ کے کارکنوں روڈ پکا ضلع ملتان مجھ سے ناواقف نہیں ہے، میں اس شہر میں ایک ایک کوچے میں تقریریں کر چکا ہوں، لیکن آج بخاری چوک کا یہ عظیم جلسہ تاریخی جلسہ ہے. مولانا حق نواز شہید کے بعد ان کی جگہ پر صحابہ کی غلامی، چوکیداری، خدمت، نوکری اور چاکری کے لیے مجھے متعین کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا اور میں کبھی ایسی غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہوا. مولانا حق نواز شہید بہت ہی بڑے حوصلے والا انسان تھا. اس نے وہ کام کیا جس کام کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. چار دیواری میں بیٹھ کر شیعہ کو کافر کہنے سے لوگ ڈرتے تھے. چار دیواری، کوئی جاگیرداروں سے ڈرتا تھا، کوئی سرمایہ داروں سے ڈرتا تھا، کوئی ڈی سی اور ایس پی سے ڈرتا تھا اور کوئی اپنے آپ سے ڈرتا تھا. کچھ کہتے تھے شیعہ ہیں تو کافر، لیکن ہم یہ بات عام نہیں کرتے، ہم مشکل میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے. لیکن حق نواز نے دنیا اسلام کے کروڑوں مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا. اس نے کہا کہ تم نہیں کہتے ہو، میں کہتا ہوں. تم اس راستے میں مارے جاؤ گے، اس نے کہا مجھے قبول ہے. تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، اس نے کہا مجھے قبول ہے. تم پر قاتلانہ حملے ہوں گے، اس نے کہا مجھے قبول ہے. تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس نے کہا مجھے قبول ہے. تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس نے کہا مجھے قبول ہے. لیکن اس نے کہا کہ اگر میرے دکھوں، میری پریشانیوں، میری مشکلات کے بعد ابو بکر کا دشمن اسلام سے علیحدہ ہو کر عیسائیت اور یہودیت کی صف میں کھڑا ہو جائے اور میرے صدیق و عمر کی عظمت اور ناموس کا تحفظ ہو جائے تو میری جان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دکھوں میں، سسکیوں میں اس کو دفن کیا گیا. غسل کرنے کے لیے اندر لے جایا گیا. غسل کے بعد جنازہ باہر آیا تو چمکتی ہوئی دھوپ ختم ہو گئی اور بادل برسنے لگا. سارے جنازے میں می برستا رہا، خدا کا بادل بھی روتا رہا. اور جب اس کو قبر میں اتار دیا گیا تو بادل تھم گیا، چشمے فلک بھی روئی، سسکیاں. میں اس دن یہاں نہیں تھا، میں بنگلہ دیش میں تھا. مجھے یہ دکھ کبھی نہیں بھول سکے گا کہ میں نے وہ آنکھوں کا منظر نہیں دیکھا، اپنے دوست کا دیدار نہیں کیا، میں نے اپنے محبوب قائد کی ان زلفوں کو نہیں دیکھا، اس زخمی چہرے کو نہیں دیکھا، ان گولیوں کو نہیں دیکھا اور اس بہنے والے خون کو نہیں دیکھا. مجھے یہ دکھ رہے گا. جن لوگوں نے میرے قائد کو قبر میں اتارا وہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آتا کہ مولانا حق نواز شہید ہو گیا. ساری ساری رات ہم نے تنہا گزاری، سفر میں گزاری، حضر میں گزاری، مشورے کیے. وفات سے چھ دن پہلے، شہادت سے چھ دن پہلے مولانا حق نواز اور میں جامعہ محمودیہ میں، جس جگہ پر آج ان کی قبر ہے، بالکل اسی جگہ پر چار پائی ڈال کر بیٹھے. کسی اہم کام کے سلسلے میں، یہ رسالہ ماہنامہ خلافت راشدہ جو ہم نے جاری کرنا تھا، اس سلسلے میں مشورہ تھا. مولانا حق نواز نے ایک موقع پر فرمایا کہ مولوی ضیاء الرحمان، یہ جو شیعہ کا کفر ہے یہ میرے مرے بغیر نہیں مانا جائے گا. یہ شیعہ کا کفر میرے چہرے کے خون آلود ہوئے بغیر نہیں تسلیم ہوگا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث شیعہ کو کافر کہیں گے، مل کر کہیں گے، لیکن میرے مرنے کے بعد. میں مر جاؤں گا تو کہیں گے حق نواز سچا تھا، میں زندہ ہوں تو کہیں گے نہیں یہ فسادی ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ تخریب کار ہے۔ ڈپٹی کمشنر راستہ روکے گا، ایس پی راستہ روکے گا، سیاستدان کہے گا یہ فساد مچاتا ہے، چودھری کہے گا یہ فساد مچاتا ہے، مولوی کہے گا یار اتنا تشدد تو اسلام میں نہیں آیا، دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سب یہ کہیں گے۔ لیکن جب میرا خون بہ جائے گا، جب میری داڑھی خون آلود ہو جائے گی، جب میں قبر کے پاتال میں گم ہو جاؤں گا، اور جب میں صفحہ ہستی سے میرا جسم نہیں رہے گا، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو جائیں گے، اور جب میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور جب جنگ کے در و دیوار آہوں اور سسکیوں سے میرا جنازہ لے کر جائیں گے، تو اس وقت بریلوی بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، اہل حدیث بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، دیوبندی بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، چودھری بھی کہے گا حق نواز سچا تھا، سیاستدان بھی کہے گا حق نواز سچا تھا۔ کروڑ پکا کے جوانوں، پاکستان کی 42 سالہ تاریخ میں اتنا شوق اور اتنا دکھ اگر کسی عالم کا منایا گیا تو نام لو۔ پانچ ہزار خواتین نے حق نواز کے دروازے پر 3 دن تک بین کیا، دھاڑے مار کر۔ عورتیں کیوں روئی؟ اگر اس کی آواز لہنے داؤدی کی ہوتی ہم کہتے کہ دنیا اس کے آواز کی وجہ سے روئی ہے، اگر وہ حسن و جمال کا پیکر ہوتا تو ہم کہتے اس کے حسن کے فراق میں دنیا روئی ہے، اگر وہ بہت بڑے قد کاٹ کا جوان ہوتا تو ہم کہتے اس کی جوانی پہ ترس کھا کے لوگ روئے ہیں، وہ چھوٹے سے قد والا، پکے رنگ والا، پتلے سے جسم والا، چھوٹے سے جسم والا، نہ اتنا حسن ہے، نہ اتنی رانائی ہے، نہ اتنی ملاحت ہے، نہ اتنی صباحت ہے، نہ اتنا لہن ہے، کیا ہے؟ ایک کڑک ہے، ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک گرمی نفس ہے، ایک تب و تاب ہے، ایک آتش پشا تھا جو پھٹا ہے، پوری دنیا میں پھٹا ہے، جس کی چنگاری ہلی ہے اور شیعت کے خیرمن کو راکھ بنا کر سے رکھ دیا۔ تاریخ کے چہرے سے ذرا پردہ تو اٹھاؤ، مجھے بتاؤ کون سا انسان ہے جو تاریخ میں آیا ہو، جس نے جرت و بصالت کے دریا بہا دیے ہو، جس نے استقامت و استقلال کی تاریخ ترخشندہ بنا دی ہو، اور اس کی مخالفت نہ کی گئی ہو، اس کو دھکے نہ دیے گئے ہوں، اس پر تانے نہ لگائے گئے ہوں۔ مجھے بتاؤ، میں آمنہ کے در یتیم سے بات شروع کرتا ہوں، رسول اللہ نے ایران توحید کیا، چچاؤں نے کہا یہ لڑاتا ہے، اپنوں نے کہا یہ لڑاتا ہے، دھکے دیے گئے، سب کچھ کیا، محمد مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، چہرے پہ غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے، تانے دیے گئے، اپنوں نے چھوڑا، رشتے داروں نے چھوڑا، بھائیوں نے چھوڑا، چچاؤں نے چھوڑا، تایا دار بھائیوں نے چھوڑا، سب نے چھوڑا کہ اے محمد اپنی بات چھوڑ دے۔ لیکن وہ محمد مصطفیٰ تھا جس نے کہا تھا میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، محمد ٹکڑے ہو سکتا ہے، حق کی آواز کو بند نہیں کر سکتا۔ حق نواز کی تاریخ تو یہاں سے شروع ہوتی، تیری تاریخ پاکستان کے قیام سے شروع ہوتی ہوگی، تیری تاریخ تاریخ آزادی سے شروع ہوتی ہوگی، تیری بات 53 سے شروع ہوتی ہوگی، تیری بات 77 سے شروع ہوتی ہوگی، تیری بات 62 کے آئین سے شروع ہوتی ہوگی۔ اور میں تو اس حق نواز کا نوکر ہوں، میں تو اس کا غلام ہوں، میں تو اس کا چوکیدار ہوں، میں تو اس کا سپاہی ہوں، میں تو اس کا رضاکار ہوں۔ آئے جس کی صدا اور جس کی تاریخ فرحان کی چوٹی سے شروع ہوتی ہے۔ حق والوں کو برا نہ کہا گیا ہو تو میں افسوس کرتا، حق والوں کو دھکے نہ دیے گئے ہوں تو میں افسوس کرتا، حق والوں کو تانے نہ دیے گئے ہوں تو میں افسوس کرتا، حق والوں کو مارا نہ گیا ہو میں افسوس کرتا۔ وہ اسی حق کے جرم میں رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے، اسی حق کے جرم میں بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرا کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینا کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، اسی حق کے جرم میں حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے عہد کے پہاڑوں پر بکھیر دیے گئے، لیکن دعوت چلتی رہی، اسی حق گوئی کے جرم میں
نے، بدر میں 14 شہید ہوئے، احد میں 70 شہید ہوئے، حنین میں 13 شہید ہوئے، خندق میں 19 شہید ہوئے، اور خیبر میں 22 شہید ہوئے، اور 256 صحابہ رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے. شہید ہوتے رہے، لاشیں تڑپتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، چلاوت نہیں سہتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتے رہے، لیکن دعوت کبھی نہیں چھوٹی، تبلیغ کبھی نہیں چھوٹی. اگر چھوٹی ہے تو بتاؤ. تاریخ ہے، میں اپنے قائد کی تاریخ رکھتا ہوں. بتاؤ، احمد بن حنبل چھوٹا آدمی تھا، اس کی پشت پر 40 گھوڑے نہیں پڑے. ابو حنیفہ چھوٹا آدمی تھا، اس کا جنازہ جیل سے نہیں اٹھا. امام مالک چھوٹا آدمی تھا، جس کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں پھرایا گیا. ہائے، امام شافعی چھوٹا آدمی تھا، ہائے، جس پہ کفر کا حتوا لگایا گیا. امام نسائی چھوٹا آدمی تھا، جس کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا. امام بخاری چھوٹا آدمی تھا، جس کو دھکے دیکھ دیکھ کر بخارا سے نکالا گیا. امام غزالی چھوٹا آدمی تھا، کہ جس کو بغداد کے جنگلوں میں دھکیل دیا گیا. ہائے، امام غازی چھوٹا آدمی تھا، جس کو اذیتیں دی گئی. ابن تیمیہ چھوٹا آدمی تھا، جس نے تلوار خود اٹھائی، مقابلہ خود کیا، بلاخر جیل میں گیا، اور تیل جیل میں 3 سال کے بعد اسی جیل میں وہ شہید ہو گیا، اور اس کی نماز جنازہ میں 1,00,000 علماء شریک ہوئے. چھوٹا آدمی تھا، یہ تو تاریخ ہے، یہ تو کہانی ہے، یہ تو دبستان ہے، یہ تو گلستان ہے، یہ تو غنچہ ہے، دل ہے جو کھل رہا ہے، جس کی مہک سے مشام جا معطر ہو رہی ہے. اور مجھے بتاؤ، مجدد الفسانی چھوٹا آدمی تھا، کون مجدد؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. وہ مجدد چھوٹا آدمی تھا، جس کے بارے میں مجدد نے کہا، علامہ اقبال نے جس کی قبر پہ 1934 میں قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہے اس کے نفسِ گرم سے گرمی احرار، اور قبر کو خطاب کر کے کہا کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور سلطان ٹیپو چھوٹا آدمی تھا، جس کے بارے میں ظفر علی خان نے 1936 میں جس کی قبر پر قلعہ گوالیار میں جا کر کہا کہ ہند کو مہر میں اسرار وفا تو نے کیا، ہند کو مہر میں اسرار وفا تو نے کیا، حق وفاداری مشرق کا ادا تو نے کیا. ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے، یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری ہے. آج میں اپنے قائد کو یہ نہیں کہہ سکتا، ہند میں آج جو یہ جذبہ بیداری ہے، یہ جذبہ بیداری ہے، یہ تیرے ہی شعلہ ایثار کی گلکاری ہے. رات عارف والا سے آگے ہوتا میں جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا. اس وہاں پر میرے نام کے ساتھ ایک آدمی نے کہہ دیا امیر عظیمت. میں نے کہا یہ بات آئندہ کبھی منہ پر نہیں لانا، میں میاں والی کی جیلوں میں 9 سال 9 مہینے نہیں رہا، میں امیر عظیمت کیسے بن گیا. ہائے، میں نے دکھ اتنے، مجھ پر 200 مقدمے نہیں ہوئے، میں امیر عظیمت کیسے ہو گیا. ہائے، میں نے مچھ کی جیل نہیں دیکھی، میں امیر عظیمت کیسے ہو گیا. میں نے 6 مہینے لاہور کے کیمپ جیل میں نہیں گزارے، میں امیر عظیمت کیسے ہو گیا. میں نے ڈیرہ غازی خان کی جیل میں دکھوں کے دن نہیں گزارے. ایک قمیص ہے، ایک چادر ہے، 1.5 مہینہ ہے، حق نواز اسی کو دھوتا ہے، اسی کو پہنتا ہے، کوئی ملاقات کرنے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کسی کو اجازت نہیں. اور مجھے پھر وہ بات یاد آتی ہے جب عطا اللہ شاہ بخاری کو اٹک کی جیل میں 2 سال کی سزا ہوئی، اور 4 مہینے گزر گئے، ملاقات کرنے کوئی نہیں آیا، تو عطا اللہ شاہ نے جیل کی سلاخوں کو پکڑ کے ایک شعر کہا تھا کہ زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے. زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے، اے ہوا اسے بھی گل کر دے، ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے،
ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے.
جنازے لوگوں کے بڑے اٹھے، بڑے لوگوں کے یہاں جنازے اٹھے، لیکن کوئی حق نواز جیسا جنازہ تو دکھائے. محمد بن سیری نے کہا تھا یہ فیصلہ، اور عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا یہ فیصلہ اس دن ہوگا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں، جس دن ہمارے جنازے اٹھیں گے. حق نواز کا جنازہ اٹھا. ایک وزیر نے مجھے کہا کہ میں جنازے میں شریک تھا, میں نے ایسا جنازہ آج تک نہیں دیکھا کہ جس نزاد جنازے میں ہر آدمی رو رہا, ہر آدمی رویا. میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں, توجہ ہے میری طرف. میں بنگلہ دیش تھا, میں بات کہہ رہا. مولانا حق نواز شہید جس دن شہید ہوئے اسی دن میری بدقسمتی کہ میں اسی دن بنگلہ دیش گیا. ڈھاکے سے آگے 300 میل سلہٹ میں جلسہ تھا. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مریدوں کا وہ حلقہ ہے. جمعرات کے دن صبح 10 بجے میں نے ٹیلی فون پر مولانا کے گھر بات کی کراچی سے. اسی دن شام کو مولانا شہید ہو گئے اور میں بنگلہ دیش چلا گیا. کوئی پتہ نہیں, بنگلہ دیش علاقہ ایسا ہے یہاں سے ٹیلی فون نہیں ہوتا جلدی. جمعرات گزر گئی, جمعہ گزر گیا, جمعہ کے دن میں نے تقریر کی اور ہفتے کے دن پھر میری اسی جگہ تقریر تھی. وہاں پر جلسوں کا شوق اتنا ہوتا ہے کہ آپ اور میں زبان میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. بلا مبالغہ پہلی رات 50,000 سے زیادہ اجتماع اور دوسرے دن وہ 50,000 آدمی مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہے کہ رات کس مولوی نے تقریر کی, جذبہ دیکھو. اور دوسرے دن رات کو پھر میری تقریر تھی. مجھے پتا نہیں کہ میرا قائد موت کی وادی میں گم ہو چکا ہے. میں وہاں ہر محفل میں ہر مجلس میں اپنے قائد کا ذکر کرتا ہوں, مولانا نواز کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہوں. کوئی پتا نہیں کہ کتنی قیامت گزر گئی ہے, کتنا سانحہ گزر گیا ہے, کتنا علم واقعہ ہو چکا ہے, کچھ پتا. رات کو 1 بجے میری تقریر شروع ہوئی ہفتے کے. ڈپٹی کمشنر کی صدارت تھی. وہ تقریر اتفاق سے لمبی ہو گئی. وہاں لوگوں کا جذبہ عجیب ہے, مجھے سرا ہی نہیں نظر آیا کہ دنیا کہاں تک بیٹھی ہے. صبح 5 بجے تک تقریر ہوئی. لوگوں کی بات ہوتی ہے جذبے کی. 4 بجے تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان میں میں ایک امام احمد بن حنبل کی نشانی چھوڑ آیا ہوں, میں ایک ابو حنیفہ کے مشن کا وارث چھوڑ آیا ہوں جس کا نام حق نواز ہے. لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ مولانا حق نواز کی ہم نے بڑی کیسٹیں سنی ہیں, آپ ہمیں وہ مولانا حق نواز ضرور دکھاؤ. میں نے کہا جلسے میں, میں نے کہا گواہ ہو جاؤ لوگوں, اگلے سال اسی جلسے میں میں حق نواز کو ضرور لاؤں گا. یہ کتنے دن کی بات ہے, ہفتے کے دن رات کو تقریر شروع ہوئی. اتوار کے دن صبح 4 بجے تہجد کا وقت, جب میں نے کہا کہ حق نواز کو اگلے سال میں اس جگہ پر ضرور لاؤں گا. اس سے 3 دن پہلے حق نواز قبر میں جا چکا تھا, کوئی خبر نہیں. اس سٹیج پر ایک آدمی بیٹھا تھا, اس آدمی کو مولانا حق نواز کی شہادت کا پتا تھا. 11 بجے رات کو ٹیلی فون آیا, جان بوجھ کر انہوں نے مجھے نہیں بتایا, دبئی سے ٹیلی فون ایک دوست نے مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں کیا. تو وہ سٹیج پر اونچی اونچی رونے لگا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں روتا ہے. خیر میں تقریب 5 بجے ختم ہو گئی, ہم چلے گئے. منتظمین جلسہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ مولانا شہید ہو, مجھے نہیں بتایا. دوسرے دن دوپہر 11 بجے بتایا, مجھے یقین ہی نہیں آیا. میں نے کہا بات غلط ہوگی. فیصل آباد ٹیلی فون کیا اپنے بھائی کو, انہوں نے کہا وہ تو شہید ہو چکے ہیں اور دفن بھی ہو چکے ہیں. اور جمعرات کا واقعہ مجھے نہیں یقین آیا. میں یہاں پاکستان آیا, کراچی اترا, اعظم تارک نے ایئرپورٹ پر میرا استقبال کیا تو اس نے کہا کہ مولانا حق نواز کو لحد میں میں نے اتارا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے. میں نے لحد میں اتارا ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ نہیں. مجھے بنگلہ دیش میں کیسے یقین آتا. جب اس نے کہا کہ میں نے لحد میں اتارا ہے اور مجھے یقین نہیں ہے تو مجھے شورش کشمیری کے وہ اشعار یاد آئے جو اس نے ابو الکلام کی قبر پہ پڑھے تھے. وہ مولانا حق نواز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہے گئے ہوں گے. کہے تو ابو الکلام کی قبر پر تھے لیکن وہ اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے آج ہی کہے گئے. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو آپ کو سنا سکتا. اور بعد میں پھر یہی اشعار میں نے مولانا حق نواز کی قبر پر پڑھے جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ہمارا جامعہ محمودیہ میں تعزیتی جلسہ تھا. تو میں نے حق نواز کی قبر سامنے تھی, میں نے وہاں وہی اشعار پڑھے جو ابو الکلام کی قبر پر شورش نے پڑھے تھے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے, زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہرے مبی نہیں ہے. تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں. اور کئی دماغوں کا ایک انسان, وہ شیر سمجھ بھی آ رہا ہے یا میں بند کر دوں؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کئی دماغوں کا ایک انسان، کئی دماغوں کا ایک انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، اور قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان کا زور بیان، زبان کا زور بیان گیا ہے، اور اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے، میر کیا کارواں گیا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ شکستہ دل خستگام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے، اور تو میرے خابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، یہ تضمین ہے، یہ تضمین ہے، یہ شورش کا کلام نہیں ہے، توجہ، تو میرے خابیدہ آنسوؤں کو، اس کے ساتھ ہم نے یہ ملا ہے، توجہ، کہ تو میرے خابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں، انہیں جگر دے کر اسلام کے اس گلشن میں آبیاری کی ہے، کیا ہے یا نہیں؟ شریعت بل سینٹ نے منظور کیا، ساجد نقوی کہتا ہے ہمیں منظور نہیں، حامد علی موسوی کہتا ہے ہمیں منظور نہیں، تمہیں کیوں نہیں منظور؟ اس لیے کہ یہ محمدی شریعت ہے، اس لیے نہیں منظور، سینٹ میں منظور کیے جانے والے شریعت بل کو قومی اسمبلی میں منظور کرانے کے لیے سپاہ صحابہ قومی اسمبلی کے ممبران پر دباؤ ڈالے، ساجد نقوی صاحب تمہیں تکلیف ہے کہ یہ فقہ حنفی کا جو پبلک لا ہے اس کو کیوں مانا گیا؟ شریعت بل جو ہے اس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان کا عدالتی قانون ایک ہوگا فقہ حنفی کے ساتھ، یہ تسلیم کر لیا گیا، اور شیعہ کا مطالبہ یہ ہے کہ نہیں، پاکستان میں پبلک لا دو ہونی چاہیے، ایک پرسنل لا اور ایک پبلک لا، یعنی پرسنل لا شیعہ کا علیحدہ ہونا چاہیے اور پبلک لا باقی لوگوں کا علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن شریعت بل نے کہا کہ پاکستان میں 97% اکثریت کیونکہ اہل سنت کی ہے، اور پوری دنیا میں جس جس ملک میں یا جس جس طبقے کی اکثریت ہے اس کے مطابق پبلک لا قائم ہے، اور اس لیے پاکستان کا پبلک لا ایک ہوگا، پاکستان کا قانون عدالتی ایک ہوگا، اور اس کے لیے فقہ حنفی کو اساس تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن ساجد نقوی واویلا کر رہا ہے، حامد موسوی واویلا کر رہا ہے کہ ہماری فقہ جعفری کہاں گئی، میں آج ان سے کہتا ہوں کہ تمہاری فقہ جعفری پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ ایران والوں کے لیے ہے، اس کو نافذ کرنا ہے تو ایران چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ میں سوال کر سکتا ہوں، ایران میں 25% اہل سنت ہے جس کو ایرانی حکومت تسلیم کر، ورنہ ہمارا دعویٰ ہے کہ 25% سے زیادہ ہے، ایرانی مردم شماری میں یہ مانا گیا ہے کہ سنی 16 ملین ہے اور کل آبادی ایران کی 46 ملین ہے، 46 ملین کا مانا ہے کہ 4,60,00,000، اور 16 ملین کا مانا ہے 1,60,00,000، وہ تسلیم کر چکے ہیں کہ 2.25 کروڑ سنی ایران میں بستا، ایرانی حکومت مان چکی 2.25 کروڑ سنیوں کے لیے ایران میں کوئی پرسنل لا نہیں، کوئی فقہ حنفی کا قانون نہیں، حتیٰ کہ تہران جیسے 70,00,000 کی آبادی کے شہر میں جہاں 8,00,000 سنی رہتا ہے، اس شہر میں ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں، ایک مدرسے کی اجازت نہیں، سنی اپنے گھروں میں نماز پڑھتا ہے یا پاکستان کے سفارت خانے میں جا کر نماز پڑھتا ہے، ساجد نقوی پاکستان کے ہر گلی میں جہاں تیرا ایک ٹٹو ہے ایک متے والا آدمی ہے وہ بھی امام بالا مانگے وہ بھی تکیے کی بنیاد پر اپنی عبادت گاہ مانگے وہ بھی مدرسہ مانگے اور تجھے پابندی لگانے والا تم پر کوئی نہیں تم 3% ہو کر تبلک لاکھ کا مطالبہ کرو 3% ہو کر امام باڑوں کا مطالبہ کرو اور ایران کا تمہارا بابا آدم 25% سنیوں کے لیے نہ مسجد کی اجازت دے نہ مدرسے کی اجازت دے نہ تبلک لاکھ کی اجازت دے مجھے بتاؤ تم کس منہ سے پاکستان میں فقہ جعفری کے علیحدہ قانون کی اجازت مانگتے ہو وہ دن چلے گئے کہ جب تمہیں اس کی توقع تھی شریعت بل منظور ہو چکا ہے تمہارا باپ خمینی بھی قبر سے نکل کر آ جائے اس کو رد نہیں کر سکتا نارا لگا سردا لاؤ کی ہوا تم تھکتے نہیں گئے 12 بجے تو
بعد کا دوسرا نام
وزیر داخلہ اقتدار حسن کا آج بیان آیا ہے کہ ہم یہ بل منظور نہیں ہونے دیں گے تیرا باپ بھی روک نہیں سکتا تو کیا وزیر داخلہ کیا پدی کا شوربا وزیر داخلہ کہتے ہیں ہم منظور نہیں ہونے دیں گے تیرا باپ بھی نہیں روک سکتا اقتدار حسن کیوں کہتا ہے رحیم کیوں کہتا ہے ہم نہیں منظور ہونے دیں گے جس دن یہ منظور ہو گیا بی بی کی چھٹی اور مڑ کدے بی بی نہیں جیت سکتی شریعت بل دے وچ ساری گلاں تے اسلام نے شریعت بل میں پہلے حکم یہ ہے کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی وہ کیسے نافذ ہونے دیں گے لیکن سینٹ میں جس طرح یہ بل منظور کیا گیا ہے اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی یہ بل منظور ہوگا انشاءاللہ پیپل پارٹی میں سارے اسلام کے دشمن نہیں ہیں ایسے بھی کئی لوگ ہیں پیپل پارٹی کے اسمبلی کے ممبران جو شریعت بل کی حمایت کریں گے ٹھیک ہے یا نہیں پاکستان میں بالکل الٹ قانون ہے ایران کا دستور چھپ گیا خمینی کے دور میں چھپا خمینی کے دستخطوں سے چھپا اس دستور کی دفعہ 5 میں لکھا ہے کہ ایران کا صدر ایران کا وزیر اعظم ایران کا ہائی کورٹ کا جج سپریم کورٹ کا جج ایران کی پارلیمنٹ کا ممبر ایران کا سپیکر اسمبلی کا تمام شیعہ اثنا عشری ہونے ضروری ہیں یہ ایران کے دستور میں کہ ایران کی پارلیمنٹ کا ممبر بھی شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے یہ ایران کا دستور ہے اور یہ دستور کس نے لکھا خمینی نے اور اس خمینی نے جس نے دجل اور فریب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا لاشر کیا برادر بیا کوئی دایا نہیں کوئی بایا نہیں اسلامیہ اور یہ کہا تھا جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے ایران کیا ہے خانہ فرنگ ایران پاکستان کا سفارت خانہ اور پوری دنیا کے ایرانی سفارت خانے خمینی کی طرف یہ تحریر منسوخ کرتے ہیں جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے ایران یہ ہے لیکن جب اپنا دستور بناتے ہیں کہتے ہیں پارلیمنٹ کا ممبر بھی شیعہ صدر بھی شیعہ وزیر اعظم بھی شیعہ جج بھی شیعہ سپیکر بھی شیعہ یعنی قانون بناتے ہیں دجل کرتے ہیں قانون بناتے ہیں فریب کرتے ہیں قانون بناتے ہیں کفر منواتے ہیں قانون بناتے ہیں اعتراض کا اظہار کرتے ہیں اور جب لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں اور پاکستان کی کیا حالت ہے پاکستان کی کیا حالت کہاں تک پہنچ گئی سنیوں تمہاری غفلت کہاں پہنچ گئی تمہاری غیرت کا جنازہ کیسے نکل گیا تمہاری حیا کیسے اڑ گئی کہ یہ پاکستان جس میں 97% اہل سنت ہیں 97% مسلمان ہیں صرف 3% شیعہ ہے اس پاکستان کی قومی اسمبلی کے 238 ممبران میں 42 ممبر شیعہ کی نعرہ ووٹ شیعہ دینا ہے تیرا نعرہ توجہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے توجہ
238 کے ایوان میں 42 ممبر شیعہ اور بے نظیر کے 38 وفاقی وزیر مشیروں میں 18 وزیر اور مشیر شیعہ
تھا، سیکٹری داخلہ ایس کے محمود سیا، سیکٹری دفاع جنرال حیدر زیدی سیا، سیکٹری ایجوکیشن مسعود آرا سیا، اور اسی طرح وزارت مذہبی امور میں ایک بڑا افسر سیا، تعلیم میں سیا، دفاع میں سیا، منصوبہ بندی میں سیا، محکمہ خزانہ کا سیکٹری سیا، اور پاکستان کے سارے عہدوں پر سیا لے آؤ، اور تمہارا بابا ایران میں جو ایران کرتا ہے، سیا سنی میں کوئی فرق نہیں، وہاں پارلیمنٹ کا ایک ممبر سنی نہیں بن سکتا، پونے 2 کروڑ سنیوں کی آبادی میں ایک ممبر سنی ایران کی پارلیمنٹ میں آج بھی موجود نہیں ہے، اور اقلیتوں کی سیٹوں پر بھی کوئی سنی منتخب ہو کر اسمبلی میں نہیں جا سکتا، اور پاکستان میں 42 ممبر سیا، پاکستان میں 18 وزیر اور مشیر سیا، اور آئی جی آئی میں سیا، پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر سیا، اور سیو میرے قائد حق نواز کی تحریک نے پورے ملک میں تمہارا کفر واضح کر دیا ہے، اب جو الیکشن آئے گا اگر خدا نے میری زندگی لکھی، ہم تمہارا کفر اتنا عام کر دیں گے کہ ان 42 ممبروں میں کوئی ممبر، تمہارا سیا ممبر پاکستان کی اسمبلی میں نہیں جا سکے گا، سپاہی صحابہ ہر چوک میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں ممبران کا احتساب کرے گی، چوکوں میں پکڑ کر ان کو شیعہ کے کفر پر دستخط کرائے گی، جو ممبر شیعہ کو کافر کہے گا وہ منتخب ہوگا، جو شیعہ نواز ہوگا وہ بھی اسمبلی میں جا نہیں سکے گا۔
کئی
لوگ کہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ تشدد کرتی ہے، سختی کرتی ہے، تم ابو بکر کو کافر کہہ کر نرمی کرتے ہو، تم عمر کو کافر کہہ کے نرمی کرتے ہو، ہم سختی کرتے ہیں۔ یاد رکھو سپاہ صحابہ جہاد کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ 42 سال پاکستان کے سنی علماء نے تبلیغ کی ہے، سپاہ صحابہ نے جہاد شروع کیا، تبلیغ کے تقاضے اور ہیں، جہاد کے تقاضے اور ہیں۔ 42 سالہ تاریخ میں سنی علماء نے کہا ابو بکر بڑا اچھا تھا، عمر بڑا اچھا تھا، عثمان بڑا اچھا تھا، لیکن شیعہ نے آگے بڑھ کر کہا نہیں، ابو بکر کافر ہے، عمر کافر ہے، عثمان کافر ہے۔ جب شیعہ کا یہ دجلام ہوا تو تبلیغ کا دور ختم ہو گیا۔ تمہیں اردو الی سبیل ربی کا دل حکمت ہی تو نظر آتی ہے کہ حکمت سے بات کرو، تمہیں یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تمہیں یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی؟ تمہیں یہ تو نظر آتا ہے کہ کافروں کو بھی کافر نہ کہو، آتا ہے؟ لیکن قرآن نے کہا کل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر کہو ان کو کہ اے کافروں کیا کہو، کہ نہ اعبدوا ما تعبدوا، میری عبادت اور ہے، تمہاری عبادت اور ہے۔ اور پھر توجہ کیجیے، تمہیں باقی ساری باتیں نظر آئیں، مجھے بتاؤ کہ جب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے رب وارے میں جا کر دوسرے کافروں کے معبودوں کے ناک کاٹے تھے، ہاتھ کاٹے تھے، پاؤں کاٹے تھے، تو یہ ادو الا سبیل ربی کا بالحکمت کے مطابق تھا؟ یہ تو بتاؤ، پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، سارے قرآن میں سینکڑوں آیتیں جس کی شان میں، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے، قرآن تو اس امت کے لیے ہے، لیکن ابراہیم نے جو ناک ان کے کاٹے وہ تمہیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ناک پیغمبر ابراہیم نے کاٹے، سنایا تمہیں جا رہا ہے؟ اس لیے سنایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کفر یہاں تک پہنچتا جاتا ہے کہ ناک تمہیں بھی کاٹنے پڑے گا۔
الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور۔
ماشاء اللہ، پیغمبر کیا کرتا ہے؟ قرآن اس انداز کو نقل کرتا ہے قرآن کہتا ہے فجا لہم جزازن، فجا لہم جزازن، جزازن کا معنی بد شکل بنا دیا خداؤں کو، خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا، ناک علیحدہ، کان علیحدہ، ہاتھ علیحدہ، سب کچھ کس سے؟ کلہاڑے سے. تم کہتے ہو کافروں کو بھی کافر نہ کہو، جب پیغمبر نے ناک کاٹے تھے ان کا دل دکھا تھا کہ نہیں؟ جب پیغمبر نے ان کا ستیاناش کیا تھا تو دل دکھا تھا کہ نہیں؟ اور قرآن نے ان کی اس کاروائی کو کہا فجعلہم جزازن، فجعلہم جزازن. اور آخر میں جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو نبی نے فرمایا افل لکم ولی ما تعبدون، تمہیں شرم نہیں آتی ان کو پوچھتے ہو جو کلہاڑوں سے اپنا ناک نہیں بچا سکے؟ کیوں کہا؟ میں مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں مانتا ہوں. کانٹے بچھانے والی عورت کے گھر میں آمنہ کا لال آیا اور عیادت کرنے آیا. کیا کرنے آیا؟ توجہ کیجیے، بڑی اہم بات کہتا ہوں. حضور علیہ السلام اس کی عیادت کرنے گئے، اس عورت کی جس نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس نے غلاظت کے ڈھیر ڈالے، ٹھیک ہے. اور پیغمبر اس گھر میں بھی گئے، ایک یہودی کا لڑکا بیمار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے، سرانے کھڑے ہیں. اس نے کہا کون ہے؟ حضور نے فرمایا میں محمد. لڑکا یہودی بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے. حضور نے عیادت کر کے کہا کہ اے بیٹے اسلام قبول کر. باپ سرانے کھڑا ہے، باپ سرانے کھڑا ہے، بیٹا پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے. جب نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ تو بیٹا باپ کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، اور باپ نے کہا بیٹا یہ محمد بڑا اخلاق والا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر پڑھنا ہے تو پڑھ. حضور نے صحابہ کو فرمایا اب اس بیٹے کو تم اٹھاؤ، یہ اس باپ کا نہیں، یہ میرا ہے، اس کا کفن میں نے پہنانا. بھی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ زکات دی. ہائے وہ آدمی کروڑوں پیرانے پیر سے کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک لمحہ محمد کا چہرہ دیکھا. ہائے جو ایک لاکھ لمحہ نبی کو دیکھے وہ کروڑوں پیرانے پیر سے بہتر ہے، اور جو 1400 سال سے سوئے ہوئے ہیں وہ کافر ہے. تمہیں یہ تو نظر آیا کہ پیغمبر نے دشمنوں کو دعائیں دی، یہ بھی نظر آیا. تمہیں یہ بھی نظر آیا کہ پیغمبر نے گٹھڑی اٹھائی. تمہیں یہ بھی نظر آیا کہ پیغمبر نے تانا دینے والوں کو دعائیں دی. تمہیں یہ بھی نظر آیا کہ حضرت واسی کو نبی نے معاف کر دیا، چچا کے ٹکڑے کرنے والوں کو نبی نے معاف کر دیا. تمہیں یہ بھی نظر آیا کہ بلال کو تپتی ریت پہ لٹانے والوں کو نبی نے معاف کر دیا، سمیہ کے ٹکڑے کرنے والوں کو نبی نے معاف کر دیا. تمہیں یہ سب کچھ نظر آیا، لیکن تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ بدر میں محمد نے تلوار بھی اٹھائی؟ تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ محمد نے احد میں تلوار بھی اٹھائی؟ تمہیں یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ پیغمبر نے خندق میں تلوار بھی اٹھائی، خیبر میں تلوار بھی اٹھائی، حنین میں تلوار بھی اٹھائی؟ اور پھر قرآن کے انداز پہ غور کرو، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب کفر نرم ہوتا ہے تو اس کے لیے مکے کی 13 سالہ زندگی ہوتی ہے، اور جب کفر سخت ہوتا ہے تو پھر بدر ہوتا ہے، پھر احد ہوتا ہے، پھر خیبر ہوتا ہے، پھر حنین ہوتا ہے، اور پھر کیسر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر کسرا کے کنگرے اڑائے جاتے ہیں. کفر کتابوں میں بند تھا، مولویوں نے تبلیغ کی. کفر کتابوں میں بند تھا، مولویوں نے تبلیغ کی. کفر چار دیواری میں بند تھا، مولویوں نے تبلیغ کی. کفر امام باڑے میں بند تھا، مولویوں نے دعوت دی. کفر امام باڑوں میں بکتا تھا، مولویوں نے تبلیغ کی. کفر گھر میں بیٹھ کر چوں چوں کرتا تھا، مولویوں نے تبلیغ کی. لیکن جب کفر خمینی کی شکل میں بازار میں آ گیا، کفر خمینی کی شکل میں تیرے دروازے پر آ گیا، حتیٰ کہ کفر جب خمینی کی شکل میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آیا، کعبے میں حملہ کرنے کے لیے میدان میں آیا، ابو بکر کو روزے سے نکالنے کے لیے میدان میں آیا، عمر کا روزہ توڑنے کے لیے میدان میں آیا، جب کفر چوکوں میں ناچا، گلیوں میں ناچا، بازاروں میں ناچا، ریڈیو پہ ناچا، ٹیلی ویژن پہ ناچا، اخبار پہ ناچا، تو پھر اس فریضے پر عمل کرنے کے لیے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ بدر کو قائم کرتے، احد کو قائم کرتے، خیبر کو قائم کرتے. اللہ نے یہ فریضہ جو فرض کفایا تھا اس مرد کلندر سے لیا جس کا قد چھوٹا تھا، جس کی عمر تھوڑی تھی، لیکن وہ اس فرض پر عمل کرنے کے لیے کارزار میں اتر گیا، آگ میں اتر گیا، دکھوں میں اتر گیا، جیلوں میں اتر گیا، گولیوں کے سائے میں اتر گیا، جان دے گیا، لیکن محمد کی سنت کو پورا کر گیا. پر کیا دھمکیاں دیتے ہو؟ سامنے آؤ. دھمکیاں دیکھیے, تم خط لکھتے ہو, خط لکھنا تو بزدل کا کام ہے. تم مجھے وقت دو کہ فلاں جگہ آ جاؤ, چاہے شاہ جیونا منڈی کا ٹائم دے دو, نہ آؤں تو حق نواز کا سپاہی نہ کہنا. ٹائم تو دو.
صبح کی پہچان, صبح کی پہچان. حق نواز کا دوسرا نام,
حق نواز کی دوسری شان, حق نواز کی دوسری شان,
موت کی تو بات ہی کوئی نہیں. موت کا فکر ہوتا تو حق نواز کے پاؤں ہاتھ پہ بیعت نہ کرتی. بات موت کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ موت آئے تو جرت سے آئے, بسوں میں نہ آئے, ایکسیڈنٹوں میں نہ آئے, ہسپتالوں میں نہ آئے, آئے تو کفر کو جہنم سیر کر کے آئے. آئے, موت تو آتی ہے اور آنی ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. شیعہ دھمکیاں دیتے ہو, تمہاری دھمکیوں سے کچھ نہیں ہوتا. جو رات قبر میں آئے گی وہ باہر نہیں آ سکتی. مجھے موت کا ڈر نہیں, میں کہتا ہوں کہ تم مجھے چیلنج کرو کہ فلاں بازار میں آؤ, فلاں چوک میں آؤ, ہم تمہیں ماریں گے. میں بھی مقابلہ کروں, تم بھی مقابلہ کرو, آمنے سامنے بات کرو, پتا تو چلے کہ متع کی اولاد کون ہے اور حق کا سپاہی کون ہے. لیکن تمہیں
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور.
ہمیں الحمدللہ کبھی یہ خوف نہیں آیا. میں نے دل کو بڑا ٹٹولا اور میں فیصلہ میں بھی کر چکا ہوں. میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے, اپنی بوڑھی والدہ سے کہہ دیا ہے کہ اس راستے میں دکھ ہے, تم کسی وقت بھی اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا کہ میں دنیا سے جا سکتا ہوں لیکن میں مر جاؤں تو مجھے حق نواز کے قدموں میں دفن کرنا. میں وصیت کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ حشر کے دن جب اٹھے تو ساتھ اٹھے, آئے ابو بکر کے جھنڈے کے نیچے جائیں تو دونوں اکٹھے جائیں. یہ ہماری سعادت ہے, کہو یہ ہماری, ٹھیک ہے. لیکن بات کیا ہے, شیو میں تمہیں حق نواز کے مشن سے, مشن کی طرح تمہارا کفر بہت زیادہ واضح کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے, اس کی خصوصی عنایت سے. مولانا حق نواز نے سب سے مشکل کام کر دکھایا. کیا کام تھا؟ شرم اتار دی, تمہاری بھی اتار دی, باقیوں کی بھی اتار دی. شرم اتر گئی کہ نہیں؟ کافر نہیں آکھنا یہ کہتے تھے نا. لیکن اب یہ بات, اب تو چوک میں کہتے ہو, میں نے چوک میں, اسی چوک میں کئی جلسے کیے ہیں, کبھی نہیں آپ نے اس طرح کہا, ٹھیک ہے نا. آج کیسے ہونا, مشکل کام میرے قائد نے کر لیا. اب ایک اور کام, وہ کام یہ ہے, مزہ تو تب ہے کہ عوام سے آگے بڑھ کر تمہیں پاکستان کے افسر بھی کافر کہیں. مولانا کہوں کہ قادیانیوں کا کفر کیسے مانا گیا؟ اور پاکستان کا ڈپٹی کمشنر کہتا تھا, مولویوں قادیانی تو تمہارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ سیاستدان کہتا تھا قادیانی کیسے کافر ہو گئے, آئے چودھری کہتا تھا قادیانی کیسے کافر ہو گئے. لیکن علماء نے جب کام آگے بڑھایا عطا اللہ شاہ کے بعد, تو کام اتنا آگے بڑھا کہ ولی خان جیسا سیکولر آدمی بھی قادیانیت کے کفر پہ دستخط کر بیٹھا. بھٹو نے بھی دستخط کیے, کیا یا نہیں کیے؟ میں انشاءاللہ تمہارا کفر اتنا واضح کروں گا لاکھوں کی تعداد میں پمفلٹ, کتابیں, لٹریچر انگریزی میں, اردو میں, فارسی میں, فرانسیسی میں, اتنا تمہارا کفر عام کر دوں گا کہ پاکستان کا ہر ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں بیٹھ کر تمہیں کافر کہے گا, ایس پی بھی کافر کہے گا, وزیر بھی کافر کہے گا, پارلیمنٹ کا ممبر بھی تمہیں کافر کہے گا. اور جب الیکشن آئے گا تو ممبر یہ وعدہ نہیں کرے گا کہ میں تمہیں نالیاں بنا کر دوں گا, یہ وعدہ نہیں کرے گا میں پرورٹ دوں گا. چوک میں پہلے اعلان یہ کرے گا کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں, مجھے ووٹ دو. پورے ملک میں کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک اگر میں زندہ رہا یہ فضا قائم کرنا مجھ پر فرض. ساتھ دیں گے کروڑ پکا کے مسلمانوں الیکشن آئے گا بلدیاتی سب سے پہلے بلدیا کے الیکشن میں ہر امیدوار سے محلے کے سنی لکھوائیں کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں ٹھیک ہے میرے قائد نے توجہ کیجیے ماشاء اللہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں میں آج لکھتا ہوں
کرتا ہوں کہ میں وارڈ سے سپاہ صحابہ کے ٹکٹ پر کھڑا ہوا تھا ہے اسی مسجد کے اندر چیئرمین صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں عبد العلیم کو میں کھڑا کرتا ہوں آپ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت عبد العلیم کی طرف سے آپ ضمانت دیں کہ وہ کسی شیعہ کی حمایت نہیں کرے گا میں بیٹھ جاؤں گا چیئرمین صاحب نے اسی مسجد کے اندر جناب اپنی ضمانت دی دعا مانگی گئی اور مسجد کے اندر خدا کو حاضر و ناظر کر کے یہ وعدہ کیا گیا کہ عبد العلیم کے فارڈ سے شیعہ کی قطر امداد نہیں کی جائے گی اور عبد العلیم کے مقابلے پہ شیر شاہ شیعہ ہرا ہرا اور ہرا
شیعہ اس وقت تم ہارے ہو جب میرا قائد زندہ تھا اب تو اس کے خون کی مہمیز لگ چکی ہے اب کیسے جیتو گے
انشاءاللہ
اب تو اس کا خون گلیوں گلیوں میں پھیل چکا ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر وعدہ کرے کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں تب ووٹ دینا ہے بلدیا کا ممبر اعلان کرے کہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں تب ووٹ دینا ہے قومی اسمبلی کا ممبر اعلان کرے کہ میں تب وہ میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں تم نے ووٹ تب دینا ہے آپ اس عہد پر پکے جو پکے ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر دونوں بزرگ فرماتے ہیں اگر شیعہ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تکیہ کر کے آ جائے اس کا علاج مجھ سے پوچھو جو تکیہ کر کے آئے اس کا علاج اس کو کہو کہ سب سے پہلے اپنا علم چوک میں جلا جو کہے کہ میں مسلمان ہو گیا اس کو کہو سب سے پہلے اپنا علم چوک میں
جلا
اور دوسرے نمبر پر لکھ کر دے کہ خمینی کافر تھا لکھ کر دے کہ ملا باقر مجلسی کافر تھا کلینی کافر تھا توسی کافر تھا یہ لکھو کاغذ پر لکھو یہ لکھواؤ کہ وہ کافر تھے علم کو جلاؤ بعد میں تکیہ کرتا رہے تو جہنم میں جائے
علم جلاؤ
یہ تو بعد بھی جو تکیہ کرے تو جہنم میں جائے ٹھیک ہے لیکن ایسے نہیں کرے گا تکیہ کا یہ علاج ہے کہ اس سے لکھواؤ اور علم جلاؤ لکھواؤ اور علم آپ اس کے لیے تیار
ہیں
میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ کے کفر کو 17ویں گریڈ سے اوپر کے افسروں تک عام کرنا اور ان کو دلائل سے منوانا یہ میری ذمہ داری ہے
انشاءاللہ
ٹھیک ہے عوام کو منانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن افسر تو دلیل کا آدمی ہوتا ہے تو دلیل سے مانا جائے ٹھیک ہے لیکن ہم انشاءاللہ یہ منائیں گے میرے قائد مولانا حق نواز شہید نے فرمایا تھا کہ شیو اگر تم مسلمان ہو تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں حق نواز بلا وجہ میں کافر کہتے ہیں تو مجھ پر ہائی کورٹ میں مقدمہ کرو سپریم کورٹ میں مقدمہ کرو یہ چیلنج کیا تھا یا نہیں میرے قائد کا یہ چیلنج پوری زندگی کا حاصل تھا آج میں اسی کی جگہ پر کھڑا ہو کر پھر وہی چیلنج دہراتا ہوں شیو تم کائنات کے بدترین کافر ہو تم عیسائیوں سے بڑے کافر ہو، یہودیوں سے بڑے کافر ہو، سکھوں سے بڑے کافر ہو، قادیانیوں سے بڑے کافر ہو، میں تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں دکھ ہے تو مجھے عدالت کے کٹہرے میں بلاؤ، میں حق نواز کی جگہ پر کھڑے ہو کر تمہارے کفر پر دلائل دوں گا، تم اپنے ایمان پر دلائل دو گے، تم اپنی صفائی کے لیے رسول کافی کو لاؤ گے، تم اپنی صفائی کے لیے کلینی کو لاؤ گے، توسی کو لاؤ گے، خمینی کو لاؤ گے، اپنا عارف الحسینی کو لاؤ گے، ساجد نقوی کو لاؤ گے، اور میں تمہارا کفر منوانے کے لیے اس عدالت کے کٹہرے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو لاؤں۔ میں تمہارا کفر منوانے کے لیے امام مالک کو لاؤں گا، احمد بن حنبل کو لاؤں گا، ابن تیمیہ کو لاؤں گا، امام غزالی کو لاؤں گا، مجدد الفسانی کو لاؤں گا، شاہ ولی اللہ کو لاؤں گا، عبد الشکور نخنوی کو لاؤں گا، اور حق نواز جنگوی کو لاؤں گا۔ اور تمہارا کفر منوانے کے لیے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کو لاؤں گا، میں مولانا ثناء اللہ مسری کو لاؤں گا، اور میں علامہ احسان الہی ذلیل شہید کو لاؤں گا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اہل حدیثو، احسان الہی ظہیر کا بدلہ بھی سپاہی صاحب آنے کی، صرف حق نواز کا نہیں، احسان اللہ فاروقی کا بدلہ، احسان الہی ظہیر کا بدلہ سپاہ صحابہ شیعہ سے لے گی، اور تم دیکھو گے چشمے فلک دیکھے گی کہ شیعہ کو اس ملک میں عیسائیوں کی جگہ پر کھڑا ہو کر کھڑا کر کے ہم حق نواز کا، احسان الہی ظہیر کا، احسان اللہ فاروقی کا بدلہ لے کر ان کا کفر سورج سے زیادہ روشن کر دیں گے، ہر ہوٹل میں ان کے برتن علیحدہ کر دیں گے، ہر دکان پر ان کی ڈیلنگ علیحدہ کر دیں گے، آئے دکانوں پر بوتلیں ان کی علیحدہ کر دیں گے، آئے دکاندار کہے گا یہ عیسائیوں کی بوتل ہے، یہ شیعہ کی بوتل ہے، یہ قادیانی کی بوتل ہے، آئے ہوٹل والا کہے گا اس برتن میں عیسائی اور شیعہ پانی پیئیں گے، اس برتن میں عیسائی اور شیعہ سالن کھائیں گے، میں یہ فضا اس ملک میں کر کے احسان الہی ظہیر کے خون کا بدلہ لوں گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے حکومت اسلامی۔ کیا نام ہے؟
حکومت اسلامی۔
یہ کتاب خمینی کے انقلاب کی بنیاد ہے، خمینی نے ایران میں شہنشاہ ایران کا تختہ اس کتاب سے الٹا ہے، یہ میری بات یاد رکھیں۔ کتاب کا نام ہے حکومت
اسلامی،
اوپر اسلام کا نام ہے، حکومت اسلامی، عربی میں نام ہے الحکومت الاسلامی، فارسی میں نام ہے حکومت اسلامی اور ولایت فقیہ، یہ نام ہے، اور یہ اردو ترجمہ ہے، فوٹو خمینی کا ہے، فوٹو شاپی شیعہ نے ہے، اردو زبان میں ہے۔ اس کتاب کی ایک تحریر نے اسلام کی ساری بنیادیں ہلا دی۔ دیکھیے اس کتاب کے 40 صفحے پر خمینی بکتا ہے، جو ایران کے انقلاب کی اساسی کتاب ہے، کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی امام ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو۔ حضور کے بعد حضور کا ذلی امتی، ذلی نبی، حضور کا امتی نبی مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو کہا، ساری امت نے اس کو کافر کہا، اور لا شک وہ کافر تھا، اور یہ ملعون کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ اور سارے نبیوں سے زیادہ 12 اماموں کا درجہ بلند ہے، یہ کیوں کافر نہیں، یہ کیوں دجال نہیں، یہ کیوں مرتد نہیں، ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، 12 کو نبیوں سے بلند کہے وہ کافر کیوں؟ یہ کتاب، یہ خمینی کی دوسری کتاب، کتاب کا نام ہے کشف اسرار۔ کیا نام ہے؟ یہ خمینی کی مار کا تلارا کتاب شمار ہوتی ہے، فارسی کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے 107 صفحے پر خمینی بکتا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔
سنیو مسلمانوں جہیرداروں چودھریوں انتظامیہ کے افسروں ڈپٹی کمشنر ایس پی اے سی ڈی ایس پی آؤ تم ہم سے کہتے ہو کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ مجھے بتاؤ جس نے عثمان غنی کو بدکماش لکھا، تم بتاؤ میں اس کو کیا کہوں؟ عثمان وہ آدمی تھا، وہ پیغمبر کا صحابی تھا جس کے نکاح میں پیغمبر نے ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، پھر دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی، حضور نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یکے بعد دیگر ایک فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا، اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں، تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، اور کروڑ پکا کے مسلمان جس کے نکاح میں تیری بیٹی ہو اس کو تو شریف کہے، جس کے نکاح میں تیری بیٹی ہو اس کو تو اچھا آدمی کہے، اور جس کے نکاح میں محمد کی دو بیٹیاں ہوں اس کو 1400 سال کے بعد یہ بدماش بدکماش کہے، تیری غیرت کیوں نہیں جاگتی، تیرا ایمان کیوں نہیں اٹھتا، تیرے اندر چنگاری کیوں نہیں پھوٹتی، تو اس کفر کے لیے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتا، اس کفر کے لیے میدان میں کیوں نہیں اترتا، اس کفر کو منوانے کے لیے تو سپاہ صحابہ کے پرچم کے نیچے کیوں نہیں آتا؟ جو آدمی عثمان کو پھونکتا ہے اس کو میں کافر چوکوں میں کہوں گا، گلیوں میں کہوں گا، بازاروں میں کہوں گا، میں اپنے قائد حق نواز کی طرح قتل ہو سکتا ہوں، شہید ہو سکتا ہوں، تختہ دار پہ چڑھ سکتا ہوں، ہتھکڑی پہن سکتا ہوں، جیل میں جا سکتا ہوں، دکھ اٹھا سکتا ہوں، بچے یتیم کرا سکتا ہوں، بیوی بیوہ کرا سکتا ہوں، اس کفر کو چوکوں میں ننگا کرنے سے اور عدالتوں میں ننگا کرنے سے بات نہیں آ سکتا۔ اسی کتاب کے 114 صفحے پر یہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ ہائے جو قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہو اسی کو محمد روضے میں سلاتے ہیں، اسی کو مسلے پہ کھڑا کرتے ہیں۔ تمہارے نبی نے ایسے آدمیوں کو مسلے پہ کھڑا کر دیا جو قرآن کا مخالف تھا۔ اسی کتاب کے 119 صفحے پر یہ ملعون بکتا ہے، کہتا ہے عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، ہم سے توقع کرتے ہو۔ مصنف کا نام خمینی، فوٹو خمینی کا، کتاب خمینی کی، چھپی ہوئی ایران کی، نام کشف اسرار، صفحہ 119۔ یہ کتاب خمینی کی نہ ہو، ایران کی چھپی ہوئی نہ ہو، اس میں یہ تحریر نہ ہو، ہمارا راستہ روکو، ہمیں تخریب کار کہو، ہمیں فسادی کہو، لیکن اگر کتاب بھی خمینی کی ہو، چھپی ہوئی بھی ایران کی ہو، لکھی ہوئی بھی خمینی کی ہو، عبارت بھی اس میں موجود ہو، تو پھر میرا راستہ روکو گے میں ٹھوکر ماروں گا، میرا راستہ روکو گے میں ٹکراؤں گا، میں پاس پاس ہو جاؤں گا یا تمہیں پاس پاس کر چھوڑوں گا۔
راما صاحب قدم بڑھے، راما صاحب قدم
بڑھاؤ،
کل بھی شیعہ کافر تھا، کل بھی چھنگوی زندہ تھا،
کروڑ پکا کے مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھو، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے 6 مہینے پہلے جو پاکستان میں چھپی ہے، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ، صفیح ثقیفہ عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ ہوا تھا، اس حویلی کو ثقیفہ بنی سعدہ کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ، بات کتاب کے نام کی نہیں، بات اندر کے مضمون کی نہیں، بات اس ٹائٹل کی ہے، اوپر ابو بکر کا نام اور نیچے ایک بوڑھے جانور کی تصویر۔ آئے او سیاست دان، توجہ، ٹوٹ کر مرنے کا مقام ہے اگر اس کتاب کے لکھنے والے پہ ٹکڑے کر دیے جائیں، قتل کر دیا جائے، خدا کی قسم یہ صدقہ نہیں ادا ہو سکتا صدیق کی محبت کا۔ آج 1400 سال کے بعد جو رسول اللہ کے پہلو میں سویا ہوا ہے، تیرے ملک کے شہر میں، تیرے ملک کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ جانور کی شکل بنا کر اس کا نام اوپر لکھا جائے، آئے کارٹون سیاستدان کا بنے، پرچا ہو جائے کارٹون
چودھری کا بنے، عدالت میں کیس ہو جائے کارٹون سکول ماسٹر کا بنے بچہ ہو جائے، کارٹون مولوی کا بنے بچہ ہو جائے، لیکن یہ محمد کا ابو بکر اتنا مظلوم ہے کہ کارٹون کتاب پہ چھپا، جانور کی شکل میں چھپا، اوپر ابو بکر کا نام ہے، زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں پھٹا، اے پاکستان سے شیعہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس ٹائٹل کے بعد، اس فوٹو کے بعد، اس کارٹون کے بعد صدیق کو جانور سے بوڑھے بیل سے تشبیہ دینے کے بعد میں کس طرح اس کو کافر نہ کہوں، مرتد نہ کہوں، بدماش نہ کہوں، جہنمی نہ کہوں، واجب القتل نہ کہوں؟ تم مصلحت کا شکار ہو سکتے ہو، میں مصلحت پر لات مارتا ہوں اور اس کے کفر کا اعلان کرتا ہوں۔ مصنف کا نام ہے علی اکبر صاحب، کیا نام ہے؟
علی اکبر صاحب۔
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے سامنے اس مصنف کا پتہ چل جائے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کہاں رہتا ہے، اس کو قتل نہ کروں تو مجھ پر بھی تف ہے۔ اس مردود کو ہم نے بڑا تلاش کیا، لیکن یہ مردود کراچی میں ایسے چھپا ہوا ہے کہ یہ ملتا نہیں ہے۔ اس کو قتل کرنے کا فتویٰ آج میں اس اجتماع میں دیتا ہوں کہ یہ علی اکبر شاہ جہاں ہو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اس کا خون میری قتل پہ ہوگا۔ اس کتاب میں یہ چھوٹی سی بات ہے، مکتبے کا کوئی نام نہیں، یہی تو بات ہے، پریس کا کوئی نام نہیں، علی اکبر شاہ کراچی سے چھپی ہے، کراچی کا ایک متوا لکھا ہوا ہے بس، مصنف کا کوئی پتہ نہیں۔ ابو بکر کا کارٹون پاکستان میں آئے کراچی میں، اور تیرے مسلمانوں کے ملک میں چھ مہینے پہلے، کوئی پرانی بات نہیں۔ یہ بے نظیر حکومت بچانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہو، نواز شریف کرسی بچانے کے لیے ممبروں کے سودے کرتے ہو، تمہیں صدیق کی ناموس کا کوئی خیال نہیں؟ اس کتاب کے، اس کتاب میں بڑی بڑی غلاظتیں، ایک آئیڈیا شروع میں دیا ہے کہ بچپن میں ابو بکر کو ایک نجومی نے کہا تھا کہ آخر زمان نبی ایک محمد پیدا ہونے والا ہے، وہ نبی ہوگا، اس کے پاس حکومت ہوگی، اگر تم حکومت لینا چاہتے ہو اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تو ابو بکر نے کہا یہ گور بڑا اچھا ہے، ابو بکر چمٹ گیا، ساتھ چمٹا رہا، مکے میں بھی رہا، مدینے میں بھی رہا، جو ہی وہ نبی فوت ہوا کرسی پر قبضہ کر۔ اس کتاب میں اللہ اکبر، میں سوال کرتا ہوں کہ ابو بکر نے پیغمبر کے ساتھ چمٹ کر کیا کیا، لیا کیا، دیا کیا؟ ابو بکر نے دیا کیا، لیا کیا، کیا کیا؟ جب کلمہ پڑا 45 لاکھ کا مالک ہے، جب جنازہ اٹھا تو فرمایا بیٹا میرا گزارا خدر کے انہی کپڑوں میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا مدینہ کے کسی بیوہ کے کام آ جائے گا۔ ہائے وہ ابو بکر غزوہ تبوک میں جب سب کچھ دے چکا، جسم پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، ابو بکر نبی کی محفل میں بیٹھا ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل آیا ہے اور اللہ کی طرف سے تجھے سلام تیرے لیے لایا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جس دن ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا ہزاروں لاکھوں درہم کا مالک تھا، آج یہ اتنا لاچار ہو گیا ہے، محمد پر سب کچھ لٹا لٹا کے اتنا غریب ہو گیا ہے کہ جسم پہ ٹاکیاں ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، اے ابو بکر بتا اس حالت میں بھی تو خدا سے راضی ہے یا نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ صدیق کی چیخیں نکل گئی، ابو بکر نے فرمایا کملی والے تم کہتے ہو کہ جسم کے کپڑوں کی ٹاکیوں راضی ہو، ابو بکر کے جسم کے چمڑی کے ٹاکیاں ہو جائے، چمڑی ادھر جائے، صدیق تب بھی خدا اور مصطفیٰ پہ راضی ہو۔ اور تسبیح کرنے والوں، ذکر کرنے والوں، نمازیں لمبی لمبی پڑھنے والوں، زکات دینے والوں، عبادت کرنے والوں، دین کے شعبوں میں دین کی خدمات سر انجام دینے والوں، بتاؤ اس کفر کو میں کیا کہوں، اس دجل کو کیا کہوں، اس فریب کو کیا کہوں، اس شیطنت کو کیا کہوں، اس کالے کافر کو کیا کہوں، اس گندے کیڑے کو کیا کہوں، اس کو چوکوں میں ننگا کیوں نہ کروں، بازاروں میں ننگا کیوں نہ کروں، اس کے کفر کا اعلان قصبے قصبے میں کیوں نہ کروں، چوگی بن کر بھی کروں گا، لاچار بن کر بھی کروں گا، ہتھکڑی پہن کے بھی کروں گا، بازار میں آ کر بھی کروں گا، تنہا ہوں گا تب بھی کروں گا، آپ ساتھ ہوں گے تب بھی کروں گا، میں اپنی زندگی صحابہ کی کھاتے میں لگا چکا ہوں، میری جان حق نواز سے قیمتی نہیں ہے، وہ چلا گیا میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کفر کو چوکوں میں ننگا کرنا میرا فرض ہے۔ خمینی کی آخری کتاب ہے. توجہ ہے, آخری خمینی کا کفر وصیت نامہ, جس کو میرا قائد کہتا تھا کفر نامہ. یہ وصیت نامہ خمینی کا آخری کفر, آخری تحریر. اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی بکتا ہے, کہتا ہے میں آج جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی حضور علیہ السلام کے دور اور حضرت علی کے دور سے بہتر ہے. اور اس ملعون نے نہ حضرت علی کو بخشا ہے نہ حضرت حسین کو بخشا. کہتا ہے حضرت علی سے اور حضرت حسین سے بھی میرے دور کا ایرانی بہتر ہے. یہ ملعون ایرانی بہتر ہے, یہ اس کو کہتا ہے یہ بہادر ہے. اور آگے کہتا ہے میں رسول اللہ کے دور کے عرب میں مسلمان یعنی صحابہ حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور مختلف ہیلے بہانے بنا کر محاذوں سے بھاگ جاتے تھے, لیکن میری ایرانی قوم نہیں بھاگتی. تیری ایرانی قوم عراق کا مقابلہ کرتی ہے. عراق کی آبادی 2.25 کروڑ ہے, تیری آبادی 2.5 کروڑ ہے. تو 2.25 کروڑ کے عراق سے 7 سال تیری یہ ایرانی ملون قوم ایڑیاں رگڑتی رہی, 7 سال کے بعد شکست کھا کر بھاگ گئی. اور اس قوم کو ان سے بہتر کہتا ہے جو 313 تھے تو ہزاروں کا تختہ الٹ دیا تھا, جو 30 تھے تو 30,000 کے پرخچے اڑا دیے تھے, آئے جو 10,000 تھے تو کیسر کے کنگرے توڑ دیے تھے, جو 12,000 تھے تو کسرا کا غرور تکبر میں ملا دیا تھا, جو 30,000 تھے تبوک میں تو 2.5 لاکھ رومیوں پہ لرزہ طاری کر دیا تھا. ان صحابہ سے اس ملعون قوم کو بہتر کہتا ہے کہ جس ملعون قوم نے عراق سے 7 سال بعد شکست کھائی ہے 3 گنا بڑی قوم ہو کر. اور وہ صحابہ, جن صحابہ میں جنگ یرموک کا ایک واقعہ ایک غیر مسلم نے بڑا عجیب انداز میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے جنگ یرموک میں کئی جنگیں ہوئی ہیں, اس جنگ میں کئی واقعات پیش آئے ہیں. ایک موقع پر دشمن کی تعداد 60,000 ہے, تو سپاہ سالار سے پوچھا گیا کہ 60,000 دشمن کے مقابلے میں تجھے رسول اللہ کے کتنے غلاموں کی ضرورت ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ 60,000 دشمن کے مقابلے میں مجھے محمد کے صرف 30 غلاموں کی ضرورت ہے. سپاہ سالار نے کہا کہ 30 تو تھوڑے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر 30 تھوڑے ہیں تو چلو 30 اور ساتھ ملاؤ. ایڈورڈ گبن کہتا ہے کہ 60 آدمیوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا, 9,000 قتل ہوئے, 35,000 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے, باقیوں کو گرفتار کر کے مدینہ لایا گیا. 60 آدمی اس جماعت کے بارے میں کہتا ہے ایرانی اس سے بہتر تھے. اس کفر کو, اس تجل کو, اس فریب کو ننگا کرنا بریلوی کی بھی ذمہ داری ہے, اہل حدیث کی بھی ذمہ داری ہے, اور دیوبندی کی بھی ذمہ داری ہے, مولوی کی, پیر کی, چودھری کی, کونسلر کی, زمیندار کی, تاجر کی, طالب علم کی, بچے کی, خواتین کی, ماؤں کی, بہنوں کی, تمہاری ذمہ داری ہے. کفر سر پہ چڑھ آیا ہے, اس کا مقابلہ جس طرح کر سکتے ہو کر گزرو. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکوں میں آؤ, گلیوں میں آؤ, بازاروں میں آؤ, اور سب سے بہتر صورت ہے کہ سپاہ صحابہ کے رضاکار بن جاؤ. سپاہ صحابہ کے, آپ سپاہ صحابہ کے رضاکار بنیں گے, جو بنیں گے ہاتھ کھڑا کریں. اونچا 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 اونچا, سپاہ صحابہ, توجہ, سپاہ صحابہ نے شیعہ کی جارحیت اور مولانا حق نواز کے قتل کی اصل صورتحال کو واضح کرنے کے لیے 27 مئی آل پاکستان علماء کنونشن جھنگ میں طلب کیا ہے, جس میں 5,000 علماء بریلوی دیوبندی اہل حدیث شریک ہوں. اور اسی دن رات کو یعنی 27 مئی کو بعد نماز عشاء آل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس جنگ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد اس کانفرنس کو کامیاب کرنا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے, ورنہ جنگ کی دنیا کیا کہے گی کہ حق نواز کے شہید ہونے کے بعد ان کا جانے والا کوئی نہیں رہا. آپ پر فرض ہے کہ آل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس میں شریک ہوں گے, شریک ہوں گے. اور اس کانفرنس میں, کنونشن میں مفتی محمد حسین نعیمی بریلوی عالم, مولانا ستار خان نیازی, اس کانفرنس میں پروفیسر ساجد میر, مولانا فضل الرحمان, مولانا سمیع الحق, مولانا عبداللہ درخواستی, مولانا خان محمد صاحب قدیا شریف, مولانا طاہر المنعم ابو ذر بخاری, مولانا طاہر المحسن شاہ بخاری, اور خواجہ حمود حمید الدین سیال شریف اور گولڑا شریف کے علامہ بشیر چشتی سارے علماء اس کانفرنس میں آ رہے ہیں. آپ اس میں شریک ہوں گے
انشاءاللہ.
جو شریک ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں. ستائی بھائی
اب تو سنی بھائی بھائی اب تو سنی بھائی بھائی سنی بھائی بھائی
یہ چٹ آئی ہے کہ نصرت بھٹو نے نیشنل بینک کو درخواست دی ہے کہ میں شیعہ ہوں لہذا میری زکات نہ کاٹی جائے. اس میں تو پہلے سے کوئی شبہ نہیں تھا, اس میں پہلے سے کوئی
نہیں.
یہ تو زکات کی بات ہے, ہم تو اس سے بھی آگے بات کرتے ہیں. آخر نصرت بھٹو ہے, نصرت آتی رہتی ہے, تبصرہ نہیں کرتا. یہ موضع ستانی میں شیعوں کے ساتھ سنیوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. آپ تمام صحابہ دشمنوں سے بائیکاٹ کریں, اس کے لیے تیار ہیں؟ خلفائے راشدین کے مینار کی تعمیر پر میں آخر میں بلدیہ کے چیئرمین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے صحابہ کو کا نام آپ نے اونچا کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں آپ کا نام اسی طرح اونچا کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ,
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں خلافت راشدہ کے سٹ ہاؤس کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. خلافت راشدہ کے سٹ ہاؤس بالمقابل خیر المدارس ملتان, فون 5 8 9 0 6 9. خلافت راشدہ کے سٹ ہاؤس.
صاحب جو شان صحابہ پر نظم پیش کر رہے تھے,
اس دور میں تو جیسا کوئی شاید نہ آئے گا, وجہ اس دور میں تو جیسا کوئی شاید نہ آئے گا, جگایا قوم کو جیسے کونے سے جگائے گا, بجائے سے دور میں تو جیسا کوئی شاید نہ آئے گا, تو حق تھا حق رہا کہتا ہوا قربان بھی حق پر, تو حق تھا حق رہا کہتا تو حق تھا حق رہا کہتا ہوا قربان بھی حق پر, رہا حق پر گیا حق پر یہ رتبہ کون پائے گا. وکالت کی عمر بھر تو نے اصحاب پیغمبر کی, وکالت کی عمر بھر وکالت کی عمر بھر وکالت کی عمر بھر تو نے اصحاب پیغمبر کی, نرالی شان سے پرچم اٹھایا کون اٹھائے گا, نرالی شان سے پرچم اٹھایا کون اٹھائے گا, تو تھا اس دور کا خالد تو تھا اس دور کا خالد, عمر بھی اور حیدر بھی, تو تھا اس دور کا خالد تو تھا اس دور کا خالد, اور حیدر بھی اٹھا کر گرز ابراہیم بت کون نہ بے گرائے گا اٹھا کر گرز ابراہیم کون بے بت گرائے گا وہ جس نے جان تک دے دی ہے نام اسے صحابہ پر وہ جس نے جان تک دے دی وہ جس نے جان تک دے دی ہے نام اسے صحابہ پر کٹایا سر بہادر بن کے کونے سے کٹائے گا تیرا جب نام آتا تھا تیرا جب نام آتا تھا تو باطل کانپ جاتا تھا اے تیرا جب نام آتا تھا تیرا جب نام آتا تھا تو باطل کانپ جاتا تھا بتا اب کسر باطل پر یہ کس کا روب چھائے گا بتا اب کسر باطل پر یہ کس کا روب چھائے گا جو دلہا بن کے مقتل گا جو دلہا بن کے مقتل گا سجائے شان و شوکت سے جو دلہا بن کے مقتل گا جو دلہا بن کے مقتل گا سجائے شان و شوکت سے اب اس سج تج سے مقتل میں نہ جانے کون جائے گا اس سج تج سے مقتل میں نہ جانے کون جائے گا اے تیرے درد جدائی میں تیرے درد جدائی میں قلم پر لرزا تاری ہے تیرے درد جدائی میں تیرے درد جدائی میں قلم پر لرزا تاری ہے نظر آتا ہے جیسے یہ قلم بھی ٹوٹ جائے گا ضمیر روئی فلک رویا ضمیر روئی فلک رویا ضمیر روئی فلک رویا کمر شمس و کمر روئے ضمیر روئی فلک رویا کمر شمس و ملک روئے وہ کس پر سدراؤ لو قلم آنسو بہائے گا بجا اس دور میں تجھ سا نہ جانے کون آئے گا اے بڑوں کہاں سے اے سنیوں کے دلوں کا بادشاہ ہے تھا رہے گا تو اے سنیوں کے دلوں کا بادشاہ اے سنیوں کے دلوں کا بادشاہ تھا ہے رہے گا تو لکھا جب نام تیرا ہے تو کس کا نام آئے گا لکھا جب نام تیرا ہے تو کس کا نام آئے گا, چلا ہم درد کو منجو نہیں اب لطف جینے کا, چلا ہم درد کو منجو نہیں اب لطف جینے کا, تمنا ہے خدا معاشر میں قائد سے ملائے عائشہ تیری میری ماں عائشہ تیری مثل کہاں عائشہ تیری میری ماں عائشہ تیری مثل کہاں عائشہ تیری میری ماں عائشہ.